الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات گرامی قدر حضرات قابل احترام علماء کرام اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو تقوی کہتے ہیں پرہیزگاری کو اللہ کی نافرمانی سے بچنے کو تقوی کہا جاتا ہے اللہ کی اطاعت میں آ جانے کو تقوی کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار کر لینے کو تقویٰ کہا جاتا ہے. تقویٰ کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا نام تقویٰ. متقی کسے کہا جاتا ہے؟ جو تقویٰ اختیار کرتا ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قرآن کا کوئی ایسا پارہ، کوئی ایسا صفحہ ایسا نہیں کہ جس میں تقویٰ کی تعلیم نہ ہو. اور تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. زبان پر تقویٰ نہیں. فلا تزکو انفسکم ہو اعلم بمن اتقا. ہاتھوں میں تقویٰ نہیں ہوتا کہ آدمی کوئی ایسی چیز ہو کہ تقویٰ پڑا ہو تو آدمی اٹھا کے جیب میں ڈال لے. نہیں، تقویٰ دل کی کیفیت کا نام تقویٰ ہے کہ دل میں اللہ کا ڈیرا ہو جائے، اللہ کا بسیرا ہو جائے. یہ تقویٰ ہے. تقویٰ کا معنی صرف ڈرنا نہیں، تقویٰ کا معنی ڈرنا نہیں، تقویٰ کو ہم نے محبت کا لباس ڈالنا ہے. اس کو نہیں، مجھے اس کا شوق کوئی نہیں، بالکل یہ نہ ہوتا تو میرے لیے آسانی تھی. یہ ایسے تماشے نکلا ہے، یا تو کہیں دور مجمع ہونا زیادہ، یا عورتوں کے لیے اگر ہے تو پھر میں اس کو کر لیتا ہوں. اچھا، یہ بہت ہی عجیب قسم کا ہے نا، بالکل ہی. تقوی پر بھائی ہم نے محبت کا لباس چڑھانا ہے تقوی پر، تاکہ ہم ہر کام شوق اور محبت میں کریں. باپ جب پانی مانگتا ہے نا تو بیٹا دوڑ کر پانی دیتا ہے، تو کیا وہ خوف کی وجہ سے دیتا ہے دوڑ کر؟ محبت کی وجہ سے دیتا. گویا کہ ہم نے اس تقوی کو محبت میں ڈھالنا ہے، خوف میں نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر نفس کو چاہیے ما قدمت لغد کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. غد کہتے ہیں آنے والے لمحات کو. صبح اگر ہو، صبح کا وقت ہو تو زور تک کے وقت کو غد. غد کا مراد کل نہیں، آنے والے لمحات، آنے والے اوقات کو غد کہا جاتا ہے. ابھی مغرب پڑی ہے تو عشاء کا وقت غد ہے. بل تنظر نفس ما قدمت لغد کہ تم نے کل کے لیے کیا جوڑا ہے. ہر آدمی اس کوشش میں ہوتا ہے کہ بھائی میرا مستقبل بن جائے. حالانکہ حال کو بنایا جائے تو مستقبل تب بنتا ہے. حال کی قدر کی جائے تو حال کو ہم نے بھائی مستقبل بنانا ہے. دنیا کے لیے تو لوگ کہتے ہیں نا جی آج کے بعد جو آنے والے لمحات ہیں وہ بن جائیں، لیکن شریعت اور اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ جو اوقات گزر رہے ہیں یہ بن جائیں قیمتی، کیونکہ ان پر انحصار ہے مستقبل کی راحتوں کا، مستقبل کی نعمتوں کا، مستقبل کے آرام کا، ان پر انحصار ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ہر آدمی کو چاہیے کہ بھائی میں نے کل کے لیے کیا جوڑا ہے، کل سے مراد کیا ہے کہ بھائی اگر مجھے میری اچانک دنیا سے رخصتی ہو جاتی ہے تو رخصتی کے بعد جو میرے اوپر لمحات اوقات آنے والے ہیں وہ جو دردناک یا المناک یا خطرناک یا ہیبتناک اوقات ہیں میں ان سے کیسے بچ سکتا ہوں. یہ جو قبر ہے نا بھائی یہ کوئی گڑا نہیں ہوتی کہ بھائی صرف کوٹوا ہو گڑا ہو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ بھائی یہ قبر یا جہنم کا گڑا ہے یا جنت کا باغ ہے. اس قبر کے گڑے کو ہم نے جنت کا باغ بنانا ہے. وہ جنت کا باغ کیسے بنے گا؟ جب ہم اپنے اوقات کی قدر کریں گے اور اپنے معمولات سنت کے مطابق ڈالنے کی کوشش اور فکر کریں گے. ابھی دو دن پہلے میں رات کو ایک جنازہ میں نے یعنی لگاتار دو دن میں نے جنازے پڑھائے ہیں، 20 تاریخ کو بھی، 21 کی رات کو بھی. ہمارے یہاں تو اتنی گرمی ہے بہت زیادہ، یہاں تو کوئی نہیں گرمی، ہمارے یہاں اتنی گرمی ہے اور ساتھ ہی بجلی بھی کوئی نہیں ہوتی. میں ساتھیوں کو بتا رہا تھا قبرستان میں ہی، بھائی دیکھو بھائی یہاں بجلی چلی جائے تو آدمی کہتا ہے کھڑکی کھول لو دروازہ کھول لو. قبر میں تو کوئی کھڑکی نہیں ہوتی، کوئی دروازہ نہیں ہوتا، کوئی ساتھی نہیں ہوتا، وہاں پر کیا چیز رات کا ذریعہ بنے گی، کیا چیز روشنی کا ذریعہ بنے گی، کیا چیز ہوا کا ذریعہ بنے گی. اس چیز کی ہم نے فکر کرنی ہے کہ روشنی کو کیا کون سی چیز بنے گی اور ہوا کا کون سا ذریعہ وہاں کھلے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جو قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے نا یہ قبر میں روشنی کا ذریعہ بنتی ہے. سورۃ ملک پڑھنے والا اگر پابندی سے سورۃ ملک پڑھتا ہے تو قبر میں جب انسان جاتا ہے اور اللہ کے عذاب دینے والے فرشتے جب انسان کی میت کے قریب بھٹکنے کی کوشش کرتے ہیں تو آگے سورۃ ملک جو ہے وہ دیوار بن جاتی ہے. یہ ساری سوچ بچار ہم نے کرنی ہے کہ کس طرح ہم نے اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. بھائی ہمارے جو قدم بھی ہم اٹھا رہے ہیں ہر قدم یا اللہ کی رضا کا ذریعہ بن رہا ہے یا اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بن رہا ہے. ہر قدم یا ہماری کامیابی یا ہمیں کامیابی دے رہا ہے یا ہمیں ناکامی دے رہا ہے.
کامیابی اس وقت نصیب ہوگی جب ہم اپنے قدموں کو اپنے خواہشات نفس پر رکھیں. حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اما جی صاحبہ جنت کتنے فاصلے پر ہے؟ تو حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک قدم تم اپنی خواہشات نفس پر رکھو تو دوسرا قدم جنت میں پڑتا ہے. سبحان اللہ. جنت اتنی قریب ہے کہ انسان تقوی اختیار کر لے تو ایک قدم انسان اپنی خواہشات پر رکھے تو دوسرا قدم, حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ دوسرا قدم جنت میں پڑتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ انسان ہر عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے, جنت کے لیے نہ کرے. جنت تو ایک ضمنی چیز ہے, اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. یہ جو مشائخ بیعت کرواتے ہیں نا تو نیت میں یہ کہلواتے ہیں کہ بھائی ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیعت ہو رہے ہیں, اللہ کی رضا نصیب ہو جائے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب ہو جائے اور اپنی اصلاح ہو جائے, ہم اس لیے بیعت ہو رہے ہیں. اس لیے کہ اللہ کی رضا جو ہوتی ہے وہ اللہ کی جنت سے بھی بہت بلند چیز ہے, بہت قیمتی چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ جب اہل جنت سے اپنی رضا کا اعلان فرمائیں گے, انہیں اپنی رضا کی خوشخبری دیں گے تو وہ اتنی بڑی نعمت ہوگی کہ لوگ جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے. حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ ایک ہاتھ میں لکڑی جو جلانے والی لکڑی ایک ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی اور ایک ہاتھ میں بالٹی پکڑی ہوئی تھی. کسی نے پوچھا کہ بھائی صاحبہ کہاں جا رہی ہیں؟ تو فرمانے لگی کہ اس آگ سے میں جنت کو جلانے جا رہی ہوں اور اس پانی سے میں جہنم کو بجھانے جا رہی ہوں. اس آگ سے جنت کو میں جلانے جا رہی ہوں اور اس پانی سے میں جہنم کو بجھانے جا رہی ہوں. جنت اس لیے جلانا چاہتی ہوں کہ تاکہ جنت کا شوق لوگوں کے دلوں سے نکل جائے اور اللہ کی محبت دل میں آ جائے. جہنم کو اس لیے بجھانا چاہتی ہوں کہ تاکہ جہنم کا خوف دل سے نکل جائے اور اللہ کی محبت آ جائے. جنت کا شوق نکل جائے اور جہنم کا خوف نکل جائے کہ تاکہ لوگ صرف اللہ کی محبت میں اللہ کی عبادت کریں. یہ مقام حاصل ہو جائے نا انسان کو تو پھر کامیابی ہے بھائی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, کہ ہر نفس یہ کوشش کرے, یہ خیال کرے, غور کرے کہ بھائی میرے قدم کہاں جا رہے ہیں. میں ایک دفعہ سفر میں جا رہا تھا تو میں نے وہاں پر ایک سٹکر پر یہ لکھا ہوا پڑھا کہ اے انسان تیری ویڈیو بن رہی ہے. کوئی نیک اعمال میں مصروف ہے تو اس کی ویڈیو بن رہی ہے, کوئی برے اعمال میں مصروف ہے تو اس کی ویڈیو بن رہی ہے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, کہ ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو وہ بھی سامنے آ جائے گی, ذرہ برابر برائی کی ہوگی تو وہ بھی سامنے آ جائے گی. آج میں بریڈ فورٹ سے آ رہا تھا تو مجھے چھوٹے بھائی نے کہا کہ بھائی یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں جو انسان کا فوٹو بنا لیتے ہیں, کہ یہ گاڑی کتنی رفتار میں لے کے جا رہا ہے، گھر پر نوٹس آ جاتا ہے کہ بھائی اس نے خلاف ورزی کی ہے، لوگ کیمرے کی وجہ سے کتنے محتاط رہتے ہیں، ہم بھی کیمروں کی ضد میں ہیں، ہم بھی کسی کی نگاہوں میں ہیں، ہم پر بھی کیمرہ لگا ہوا ہے جو ہماری ایک ایک حرکت کو، ایک ایک جو ہماری مصروفیت ہے وہ کیمرہ اس کو بھر رہا ہے، ہماری فلم تیار ہو رہی ہے، اے انسان تیری ویڈیو بن رہی ہے، ہمارے یہاں چکوال کے ساتھ تلگنگ ہے، وہاں سے ایک گئے تھے حاجی عمرے کے لیے، تو وہاں خدا نخوا یعنی اللہ کی ایسی پکڑ آئی کہ ان سے کوئی آدمی وہاں مارا گیا، وہاں پر ویڈیو وہ کیمرہ لگا ہوا تھا جس نے اس ساری واردات کی فوٹو بنا لی۔ اب یہ جو تھا بوڑھا شروع میں جس نے یہ مار دیا تھا کسی اپنے ساتھی کو، مارنے کا ارادہ کوئی نہیں تھا، بس کوئی ایسی چیز لگائی کہ وہ مر گیا، اب یہ انکار کر رہا ہے کہ میں نے کوئی نہیں مارا، پھر جب اسے ویڈیو دکھائی گئی تو بس پھر خاموش ہو گیا۔ اسی طرح ہماری بھی بھائی ویڈیو بن رہی ہے جو بروز قیامت ہمیں دکھلائی جائے گی، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اے انسان تو سوچ سمجھ کے اپنے اعمال کو ترتیب دے کہ تیری ویڈیو تجھے شرمندہ نہ کر دے۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب انسان کے اندر یقین ہو اور انسان کے دل میں یہ چیز پیوست ہو جائے کہ بھئی ایک ذات ایسی ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے، انت عبد اللہ کا انہ کا تراؤ فلم تکن تراؤ فنو یراک فنو یراک، تو کسی کی نگاہوں میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ سفر میں جا رہے تھے، بعد جنگل کا سفر تھا، ایک چرواہا ملا تو اس سے کہا کہ اے چرواہے تو مجھے ایک بکری دے دے، وہ کہنے لگا نہیں میں بکریوں کا مالک نہیں، میرا مالک گھر بیٹھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے آزمانا چاہتے تھے، اس سے فرمایا کہ بھائی تیرا مالک گھر بیٹھا ہے، کیا تجھے دیکھ رہا ہے وہ؟ اس نے کہا اگر میرا مالک مجھے نہیں دیکھ رہا تو زمین و آسمان کا مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے نا۔ وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور میں بھی ایسی تھا کہ ایک خاتون نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی جلدی سے دودھ گائے کا دو اور اس میں پانی ملا۔ بیٹی کہنے لگی اما جی میں پانی نہیں ملاتی، امیر المومنین نے منع کیا ہے۔ بھائی امیر المومنین کیا کوئی دیکھ رہا ہے؟ تو بیٹی کہنے لگی کہ امیر المومنین اگر نہیں دیکھ رہا، امیر المومنین کا اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا۔ یہ کیفیت جب ہمیں نصیب ہوگی نا تو پھر ہمارا ہر عمل وزنی ہوگا، پھر ہر عمل میں جان آئے گی، اور جو اعمال وزندار ہوتے ہیں وہی اللہ کے ہاں ترکڑی پر چڑھتے ہیں، اور بے وزن اعمال کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، ہم ان کے اعمال اتنے بے وزن ہیں کہ ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی ترازو نہیں رکھیں گے۔ فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، وزندار اعمال کے لیے، وزندار چیز کے لیے بھائی ترازو رکھا جاتا ہے نا، اور جو چیزیں وزن نہ رکھتی ہوں ان کے لیے کوئی ترازو نہیں رکھا جاتا۔ تو یہ جو ساری جو بھائی ایک جو ایک محنت چل رہی ہے اعمال کی، یہ اعمال کی جو محنت ہے اعمال وزن دار ہوں گے تب بات بنے گی. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض لوگوں کی نماز ایسی یعنی بے وقت اور بے قیمت اور بے وزن ہوتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے لیے نہ کوئی وزن قائم فرمائیں گے، بلکہ جس طرح پرانا کپڑا بے حقیقت ہوتا ہے اسی طرح نماز بھی بے حقیقت نماز نمازی کے منہ پر مار دی جائے گی. اسی طرح روزہ بھی، جس روزے میں وزن نہیں ہوگا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض روزہ دار صبح سے شام تک بھوکھے رہتے ہیں، انہیں ماں سوائے بھوک اور پیاس کے ان کے حصے میں کوئی چیز نہیں آتی. اور جنہوں نے روزہ اللہ کے لیے رکھا ہوتا ہے اس کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ لحلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ قیمتی ہے. کون سا روزہ دار؟ جس روزہ دار نے تقوی اختیار کیا ہوگا. اسی لیے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بھی، کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی روزے کی جزا دوں گا. میرے لیے سے کیا مراد؟ کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان میں ہوتا ہے. انسان نے روزہ رکھا ہو یا نہ رکھا ہو، یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ گھر میں اپنے جو گھر والے ہوتے ہیں، گھر والے، ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا. یہ ایسی لطیف عبادت ہے کہ جو بندے اور رب کے درمیان میں ہے. اللہ کرے نا کہ ہمارے سارے اعمال درست ہو جائیں، ان میں اخلاص آ جائے، وہ ریا سے بچ جائیں. اس لیے کہ ریا، حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ریا ایسی بلا ہے جو اعمال کو ضائع کر دیتی ہے. پھر انسان گلا بھی کٹوا بیٹھتا ہے لیکن اللہ کی طرف سے کوئی اجر نہیں دیا جاتا. انسان مال بھی لٹا بیٹھتا ہے لیکن اللہ کی طرف سے کوئی اجر نہیں دیا جاتا. مشہور حدیث ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کسی جو بظاہر جس نے جہاد کیا ہوگا، اللہ ارشاد فرمائیں گے کہ جاؤ بھائی اسے جہنم میں ڈال دو. وہ شخص کہے گا کہ یا اللہ، میں نے تو اپنی راہ، اپنی جان کو تیری راہ میں لٹایا تھا، یا اللہ مجھے کیوں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ بھائی تو نے میدان جنگ میں اس لیے تو نے لڑائی اور قتال کیا تھا کہ تاکہ لوگ تجھے بڑا بہادر سمجھیں. اب لوگوں نے تجھے بہادر کہہ لیا. میرے پاس، اللہ فرماتے ہیں، کوئی اجر نہیں. اور اگلے دن ایک عالم یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ بھائی اسلام اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر دل کا انسان نیک عمل کا ارادہ بھی دل میں کرے گا نا، تو اللہ تعالیٰ ارادے والے کو بھی نواز دیں گے. صرف عمل تو بات کی بات ہے نا، صرف ارادے پر ہی اللہ تعالیٰ اتنا انعام اور اجر لکھ دیتے ہیں کہ بندہ حیران ہوتا ہے کہ یا اللہ، میں نے تو ایسا کوئی عمل نہیں کیا. جیسے حدیث پاک میں آ رہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک شخص یہ فرمائیں گے کہ بھائی یہ جو اتنا بڑا پہاڑ غلے کا، گندم کا، تو نے میری راہ میں دیا تھا، ہم اس غلے کے بدلے میں تجھے یہ انعام دے رہے ہیں. تو وہ شخص کہے گا یا اللہ، میں نے تو کوئی نہیں تیری راہ میں اتنا بڑا ڈھیر گندم کا تقسیم کیا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ تو ایک دن کسی ڈھیر سے گزر رہا تھا، تیرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ بھائی اگر میں اتنے بڑے ڈھیر کا مالک ہوتا تو میں اللہ کے بندوں میں اس کو تقسیم کر دیتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرے دل کے ارادے پر ہم نے اسی دن تیرے نام اعمال میں لکھ دیا تھا. وہ ذات اتنی شفیق ذات ہے، اتنی رؤوف اور رحیم ذات ہے کہ بندے کے دل کے ارادے پر اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں چڑھا دیتے ہیں. برائی تو کرنے کے بعد نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے، لیکن نیکی کرنے سے پہلے ہی دل کے ارادے پر اللہ تعالیٰ اس کو لکھ دیتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم یہ ساری چیزیں بھائی اختیار کرنے کا ارادہ کر لیں کہ بھائی ہم نے یہ فلاں فلاں جتنے بھی نیک اعمال ہیں یا اللہ، جتنے بھی تیری رضا والے اعمال ہیں یا اللہ، ہمیں وہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. اور سچا ارادہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، یعنی ایک آیت میں دو دفعہ تقوی کا حکم فرمایا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ بھئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے ہر عمل کو خوب جانتا ہوں کہ تم کس نیت سے اس عمل کو انجام دے رہے ہو. ان اللہ لا یخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی ہر چیز جسے تم مخفی سمجھتے ہو میں اس مخفی چیز سے واقف ہوں. یعلم خائنۃ الاعین، کئی لوگ ایسے آنکھوں سے اشارہ کرتے ہیں نا، زبان نہیں ہلاتے، آنکھوں سے بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے آنکھ کے اشارے کو بھی سمجھتا ہوں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اور وہ چیز جو تمہارے دلوں میں چھپی ہوئی ہے اللہ فرماتے ہیں میں اس کو جانتا ہوں. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اتنی دعائیں مانگی ہیں اور ہمیشہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یا اللہ تو مجھے نفس اور شیطان کے دھوکے سے بچا، اس لیے کہ انسان کا نفس اور شیطان ہر وقت انسان کو دھوکہ دینا چاہتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. ایک صحابی تھے حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابہ میں نے کل بھی عرض کیا ہے کہ وہ خوش نصیب حضرات ہیں جنہوں نے دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایک بات پوچھ کر دین کو سیکھا ہے اور آگے دین کو پھیلایا ہے. آج کل تو بھائی یہ عادت ہی ختم ہو گئی ہے نا بات پوچھنے کی، مسئلہ دریافت کرنے کی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایک ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، اور بات وہی پوچھتا ہے جسے شوق ہوتا ہے، جستجو ہوتی ہے ترقی کی، جسے جستجو اور شوق ہوتا ہے، جسے کچھ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، وہی بات پوچھتا ہے. وہ صحابی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ تو بہت ہی اللہ کی بارگاہ میں عمدہ عمدہ دعائیں فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے قلب اطہر پر بہت بہترین کلمات کا نزول فرماتے ہیں، اور آپ ان کلمات کو اپنی زبان پر لا کر ہاتھ پھیلا کر اللہ سے اپنی بات منواتے ہیں، ہم کیسے اس دعا میں ملکہ حاصل کریں گے کہ ہم بھی اللہ سے کوئی لینے کا طریقہ ہمیں بھی آ جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی تم فقط یہی چیز اللہ سے مانگا کرو کہ یا اللہ جو تیرے پیارے حبیب نے خیر، جس خیر کا تجھ سے سوال کیا ہے یا اللہ، وہ خیر ہمیں بھی نصیب فرما دے. کتنی جامع یہ جامع جواب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جی ہر یعنی چیز تفسیر کے ساتھ بالاستیعاب اس کے کلیات اور جزیات کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا ہے نا، لیکن ایک امتی تو اس طرح نہیں دعا مانگ سکتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی تو یہ دعا کیا کر کہ یا اللہ ہر اس خیر کا میں سوالی ہوں جس خیر کا سوال تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے کیا ہے. اللہم انا نسالک من خیر ما سالک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یا اللہ میں ہر اس خیر کا تجھ سے چاہنے والا ہوں جس خیر کا سوال تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے کیا. وَأُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اور یا اللہ ہر اس شر سے میں پناہ مانگتا ہوں جس شر سے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. کتنی جامعیت ہے اس دعا میں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھائی خاص ملکہ نصیب فرمایا تھا اللہ سے مانگنے کا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی چھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی نصیب فرمائی ہیں جو کسی اور نبی مرسل کو نصیب نہیں ہوئی. اوتی تو جوام الکلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بات کرنے کا دعا کرنے کا ڈھنگ نصیب فرمایا ہے. اوتی تو جوام الکلم. اب دیکھیں نا یہ جو احادیث کی کتابیں ہیں ان میں جو دعائیں ہیں کتنی جامعیت ہے ان دعاؤں کے اندر. اور حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کے دن امتیں پریشان ہوں گی، کوئی حضرت ابراہیم کے پاس جائے گا، کوئی حضرت عیسیٰ کے پاس جائے گا، کوئی حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائے گا، تو سب عذر فرما دیں گے. بالآخر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ جائیں گے کہ یا رسول اللہ حساب کتاب شروع ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اللہ کی ایسی تعریف فرمائیں گے جو آپ نے دنیاوی زندگی میں ایسی تعریف نہیں کی ہوگی. دنیاوی زندگی میں ایسی تعریف نہیں کی ہوگی. اس دن خاص کلمات الہیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر پر اللہ تعالیٰ نازل فرمائیں گے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا سے، اپنی زبان سے ان کلمات کو جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے اتنا لمبا سجدہ فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اے میرے پیارے حبیب تو سر اٹھا، سل تو تا، تو سوال کر، جو تو سوال کرے گا ہم تیرے سوال کو پورا فرمائیں گے. اللہم انا نسالک من خیر ما سالک. آپ میں سے ہر ایک کو میں یہ کہتا ہوں کہ جب بھی ہاتھ اٹھاؤ تو سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین، کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کو پالنے والا. والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، کہ اللہ کی حمد کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام بھیجا جائے، صحابہ اکرام اور آپ کی آل کے لیے بلندی درجات کی دعا کی جائے، اور اس کے بعد دعا میں یہ کہا جائے کہ یا اللہ، اللہم انا نسالک من خیر ما سالک من عبدک و نبیک. جسے عربی کے یہ الفاظ یاد ہوں تو وہ ان عربی کے الفاظ کو اپنی زبان سے نکالے، اور جسے عربی زبان کے الفاظ یاد نہ ہوں الفاظوں کے پیچھے مت دوڑو کہ بھائی مفہوم دیکھو کہ یا اللہ ہر اس خیر کا میں سوالی ہوں جس خیر کو تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے چاہا. اردو نہیں آتی، اگر عربی نہیں آتی اپنی زبان میں مانگو، جو آپ کی زبان ہے اسی کے مطابق. بھائی دعا تو ایک یعنی وہ احساسات، دل کے احساسات کا نام ہے نا دعا، ان کلمات کا نام دعا نہیں. دعا دل کے احساسات کا نام ہے کہ انسان اپنے دل کی بات کو اپنی زبان پر لائے. یہ دعا اسے کہتے ہیں کہ انسان اپنے دل کے جذبات کو اپنی زبان پر لائے. یہ دعا ہوتی ہے. تو آپ بھی دعا میں یہ زبان پر یہ لائیں کہ یا اللہ میں ہر اس خیر کا سوالی ہوں جس خیر کا سوال تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے کیا ہے. خیر میں ہر چیز آ گئی. جیسے حسنہ میں ہر چیز آ گئی، اسی طرح خیر میں ہر چیز آ گئی. خیر میں اللہ کی رضا آ گئی، خیر میں اللہ کی بندگی آ گئی، خیر میں اللہ کے حقوق آ گئے، خیر میں حقوق العباد آ گئے. ہر چیز خیر میں داخل ہے. جس طرح شر میں ہر گناہ داخل ہے، اسی طرح خیر میں ہر نیکی داخل ہے. شر میں ہر گناہ داخل ہے. نماز چھوڑ دینا یہ شر، گناہ اختیار کر لینا شر، جھوٹ بولنا شر، بددیانتی شر، حقوق غصب کر لینا شر. اسی طرح خیر جو ہے، ہر وہ کام خیر میں داخل ہے جس خیر کے ذریعے سے اللہ کے حقوق کی ادائیگی ہوتی ہو یا بندوں کے حقوق کی ادائیگی ہوتی ہو، اور دونوں کے مجموعے کا نام اللہ کی خوشی ہے. اللہم انا نسالک من خیر ما سالک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اعوذ بک من شر ما استعاذ. یا اللہ، میں ہر اس شر سے پناہ مانگتا ہوں جس شر سے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی. ایک تو ہوتا ہے نا عام وبا، بیماری کی، نافرمانی کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف اتنا ہر وقت ہما وقت متوجہ رہتے تھے کہ تیز ہوا چلنے پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پہنچ جاتے تھے. تیز ہوا چل رہی ہے بھائی، کہ یہ تیز ہوا کہیں ہماری بربادی کا ذریعہ نہ بن جائے. معمولی تیز ہوا چلی ہے نا، بارش بے وقت آئی ہے تو مسجد میں آ گئے، تیز ہوا چلی ہے تو مسجد میں آ گئے، گھر میں تھوڑی بیماری آئی ہے تو مسجد میں. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے تھے کہ بھائی، ہم اپنی ہر پریشانی کو دو نفل کے ذریعے سے دور کر لیتے تھے. دو نفل کے ذریعے سے اپنی ہر پریشانی کو دور کر لیتے تھے. کس طرح ان لوگوں نے ایک گر سیکھ لیا تھا اللہ کو منانے کا. کیسے یقین کامل ان لوگوں کو حاصل تھی کہ وہ بس دو رکعت کے ذریعے سے، کوئی پریشانی بیماری آ گئی ہے، رزق بند ہو گیا ہے، کوئی کاروبار رک گیا ہے، کوئی کسی قسم کی اور پریشانی ہے، تو وہ بس استغفار کے ذریعے سے، نفلوں کے ذریعے سے اپنے رب کو منا لیتے تھے. آج بھی اللہ کرے نا کہ ہمارے اندر بھی یہی تڑپ پیدا ہو جائے کہ ہم اللہ کو منانے کی کوئی طریقہ سیکھ لیں اپنے رب کو منانے کا. یہ جو استغفار ہوتا ہے نا، یہ بھی ایک طریقہ ہے اپنے رب کو منانے کا. اور حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی، استغفار جو ہوتا ہے نا، یہ اس کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہے. صرف تسبیح سے 100 دفعہ تعداد پوری نہیں کرنی کہ بھائی کیا کر رہے ہو، کہتے جی میں فارغ ہو گیا 100 دفعہ پڑھ کے. یہ استغفار کوئی نہیں. یا کہتے ہیں نا استغفار کر لو جی 100 دفعہ، اور آدمی گناہ نہ چھوڑے تو اس استغفار کا کوئی فائدہ نہیں. حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی، استغفار کو اپنے اوپر لاگو کرو. لاگو یہ ہوتا ہے کہ انسان ہر وہ کام چھوڑ دے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہوں، اور ہر وہ کام اختیار کر لے جس سے اللہ راضی ہوتے ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ تقویٰ ہے. یہ انسان جھوٹ چھوڑ دے. اب جھوٹ چھوڑنے کے لیے بھائی کوئی تسبیح کی ضرورت پڑتی ہے؟ نہیں. ارادہ کر لے انسان کہ بھائی، میں آج سے جھوٹ نہیں بولوں گا. آج سے میں بھائی دکان پر بیٹھا ہوں تو میں پوری تکڑی کے ساتھ، پورے وزن کے ساتھ چیزیں دوں گا. آج سے بھائی میں ماں باپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. آج سے بھائی میں مسنون نماز پڑھنے کی کوشش کروں گا. مسنون نماز کیسے انسان کو آتی ہے؟ کہ انسان کسی اللہ کے ولی کو دیکھے، کسی عالم ربانی کو دیکھے کہ وہ نماز کیسی پڑھ رہا ہے، ان کا قیام کیسا ہے، ان کا رکوع کیسا ہے، ان کا سجدہ کیسا ہے. حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک حج میں میں جب گیا تو میں نے وہاں بیت اللہ شریف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے اندر نفل پڑھ رہے تھے. حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں بھی حضور کے ساتھ کھڑا ہو گیا نفل پڑھنے کے. پھر دل میں یہ خیال آیا کہ بھائی حضور کے ساتھ نفل پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ میں دور بیٹھ کر دیکھوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز اور نفل کیسے پڑھتے ہیں، حضور قیام کیسا فرماتے ہیں، حضور نماز میں ہاتھ کہاں باندھتے ہیں، حضور رکوع کیسا فرماتے ہیں، حضور سجدہ کیسے فرماتے ہیں. حضرت والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے میں نے نفل کی نیت ساتھ سے توڑ دی اور دور بیٹھ کے دیکھنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے ہیں. اور خود یہ فرماتے تھے کہ بھائی اب مجھے دیکھ کر نمازیں اپنی سیدھی نہ کرنا. اپنا فرماتے تھے کہ بھائی اب مجھے دیکھ کر اپنی نمازیں سیدھی نہ کرنا، بڑھاپے کی وجہ سے اب میں مسنون انداز میں نماز نہیں پڑھ سکتا، نہ میرا سجدے میں جانا مسنون ہے طریقہ، نہ سجدے سے اٹھنا بڑھاپے اور کمزوری کی وجہ سے. فرماتے تھے اب مجھے اپنا نمونہ نہ بنانا. ہوتا ہے نا بڑھاپے میں، وہ فرماتے تھے اب میں بھائی سنت کے مطابق میں نیچے نہیں جا سکتا، نیچے سے میرا اٹھنا سنت کے مطابق نہیں ہوتا، گھٹنوں میں کمزوری، ٹانگوں میں کمزوری، جسم میں قوت کی کمزوری. فرماتے تھے کسی عالم ربانی کو، یا فرماتے تھے کہ بھائی میں تمہیں طریقہ بتلاتا ہوں کہ نماز یوں پڑھنی ہے، لیکن فرماتے تھے مجھے نہ نمونہ بنانا، کیونکہ میرے اندر اب کمزوری آ گئی ہے، میں سنت کے مطابق نہ سجدے میں جا سکتا ہوں، نہ سنت کے مطابق سجدے سے اٹھ کے رکوع میں اور قیام میں کھڑا ہو سکتا ہوں. سلو کما رأیتمونی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ بھائی نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز دیکھتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اللہ کرے نا کہ یہ جو سارے اعمال ہیں، ہر کام بھائی ہم نے سیکھنا ہے، نماز بھی سیکھنی ہے اور اسی طرح دوسرے بھی سارے اعمال، مسجد میں داخلے کا طریقہ، مسلمانوں کے ساتھ گفتگو کا طریقہ، ہر چیز، یعنی ہماری وجہ سے، یعنی اللہ کرے کہ کسی کو کوئی تکلیف، کسی مسلمان کو، کسی انسان کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ پہنچے. یہ کہتے ہیں نا کہ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. اتنی انسان انسانوں سے محبت کرے کہ لوگ اس یہ جو تاکہ یہ دنیا جو ہے نا، یہ جو دنیا ہے یہ جنت کا نمونہ بن جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبی علیہ وسلم تسلیما. عشاء کتنے بجے ہے؟ 35 بار. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحابه اجمعين الى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إني أسألك النعيم القديم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم اقصنا عاقبتنا في الأمور كلها واجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا قاضي الحاجات ويا قافل المهمات ويا ضاف البليات ويا حل المشكلات ويا شاف الامراض وساهل يا الهي كل صعاب بحرمة سيد الابرار. اللهم بارك لنا فيما اعطيت وهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف قلوبنا واشف اسامنا واشف اجسادنا. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم من احييته منا فقي الاسلام ومن توفيته منا فتوفه الايمان. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاكم الله. پانی نہیں ٹھیک ہوتا ہے.